وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ قندھار کی بی بی فاطمہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ، دسیوں افراد شہید اور زخمی۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری کا دورہ پاکستان، کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری۔ اور بیروت میں امریکی سازش کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ میں متعدد افراد کی شہادت پر لبنان میں ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے شہر قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے میں درجنوں نمازی شہید اور زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق یہ دھماکہ قندھار کی بی بی فاطمہ جامع مسجد میں اس وقت ہوا جب وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ ابتدائی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 33 نمازی شہید اور 43 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تحال کسی فرد یا گروہ نے دہشت گردی کے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعے کو افغانستان کے شہر قندوز کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے خودکش حملے میں 200 سے زائد نمازی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے نمازیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ روسی صدر نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں جمع ہونے والے دہشت گرد پڑوسی ملکوں کے لیے سیکیورٹی مسائل بڑھا سکتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے سابق سوویت ریاستوں کے سیکیورٹی سربراہوں کی کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ افغانستان کی صورتحال آسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق اور شام میں دہشت گردی پھیلانے کا تجربہ رکھنے والے دہشت گرد بڑی تعداد میں افغانستان پہنچ رہے ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ افغانستان میں جمع ہونے والے یہ تجربہ کار دہشت گرد پڑوسی ملکوں میں حالات کو غیر مستحکم کرنے اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شدت پسند گروہوں سے تعلق رکھنے والے یہ دہشت گرد افغانستان میں سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھا کے پڑوسی اور سابق سوویت ریاستوں میں داخل ہو گئے تو وہاں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یہ انتباہ ایسی حالت میں دیا ہے کہ ماضی میں سابق سوویت ریاستوں کو طالبان کے اتحادی شدت پسند گروہوں کے حملوں کا سامنا رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری اور ان کے ہمراہ وفد کے ارکان نے بانی پاکستان کے مزار پر حاضری دی۔ اس عظیم مسلمان رہنما سے عقیدت کا اظہار کیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باقری نے اپنے دورے پاکستان کے چوتھے روز کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر بانی پاکستان کے مزار پر تعینات پاکستانی فوج کے اعزازی دستوں نے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔ قبل ازیں جب جنرل محمد باقری اپنے وفد کے ہمراہ کراچی کے قائد اعظم محمد علی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے تو پاکستانی فوجی حکام نے ان کا پرتباک خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر کراچی میں تعینات ایرانی کونسل جنرل نوریان اور دوسرے سفارتی عہدیدار بھی موجود تھے۔ پاکستان میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے آئندہ 16 دن میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں 9 روپے کے اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کے روزنامہ ڈان آن لائن کے مطابق ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا ہے کہ ٹیکس کی موجودہ شرح درآمدی قیمت اور روپے کی قدر میں کمی کی بنیاد پر آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اور اتھارٹی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5.5 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر کے اضافے کا تخمینہ لگایا ہے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی 3 سے 5 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے. اوگرا نے بتایا کہ پیٹرولیم ایندھنوں میں اضافے کا فیصلہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. یاد رہے کہ پاکستان میں اس وقت پیٹرول کی قیمت 127.30 روپے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 112.04 روپے فی لیٹر، لائٹ ڈیزل کی قیمت 99.91 روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت 99.31 روپے فی لیٹر ہے. ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی یو این آئی کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جمعے کے روز مسلسل دوسرے دن 35.35 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی قومی دارالحکومت دہلی میں جمعے کو 35 پیسے فی لیٹر کے اضافے کے ساتھ پیٹرول 105.14 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 93.87 روپے فی لیٹر ہو گیا. اس سے قبل پیر کو مسلسل 7ویں دن پیٹرول 30 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 35 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا تھا. اس کے بعد دونوں دن کی قیمتیں بڑھی ہوئی سطح پر نظر آئیں. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. ایران اور ہندوستان نے منشیات کے خلاف مشترکہ مہم میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق منشیات کے خلاف مہم سے متعلق ایران اور ہندوستان کے آن لائن اجلاس میں دونوں ملکوں کے متعلقہ عہدیداروں نے منشیات کے سلسلے میں مشترکہ تشویش اور اس سلسلے میں ہونے والی مفاہمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منشیات کے خلاف مہم میں مشترکہ کوششوں اور مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اجلاس میں فریقین نے اس سلسلے میں باہمی تعمیری تعاون اور اطلاعات کے تبادلے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ انسداد منشیات کے میدان میں ہر طرح کی سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کے عالمی سطح پر سب کو اپنی مشترکہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. یاد رہے کہ گزشتہ کئی عشروں سے افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور اس کی بڑھتی اسمگلنگ ایران، علاقے اور پوری دنیا کے لیے باعث تشویش بنی ہوئی ہے، جبکہ اس مشکل کا سد باب کرنے اور منشیات کے خلاف مہم میں سب کے مشترکہ تعاون کی اشد ضرورت ہے. اسلامی جمہوریہ ایران منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں سخت موقف اور اصولی پالیسی رکھتا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران نے اکیلے ہی دنیا بھر میں اسمگل ہونے والے افیوم کا 90%، مورفین کا 70% اور ہیروئن کے 20% کا پتہ لگا کر اسے ضبط کیا ہے. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں جمعرات کو ہونے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد جس میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے، آج جمعے کو سرکاری سطح پر عام سوگ منایا جا رہا ہے. لبنانی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق جمعرات کو پیش آنے والے واقعے میں مرنے والے لبنانی شہریوں کی یاد میں آج ملک بھر کے سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہیں. جمعرات کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں مظاہرہ کرنے والے پرامن شہریوں پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی تھی، جس میں شہید ہونے والوں کی تعداد اب 7 ہو گئی ہے، جبکہ 60 سے زائد افراد زخمی بتائے جاتے ہیں. مظاہرین سانحہ بندرگاہ بیروت کی تحقیقات کرنے والی عدالت کے ایک جج طارق بیتار کے جانبدارانہ اور غیر پیشہ ورانہ رویے کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. لبنان کے صدر مشل اون نے مظاہرین پر فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ اور عامل نے اس حملے کو مجرمانہ فعل قرار دیا ہے جس کا مقصد ملک کے امن و استحکام کو درہم برہم کرنا ہے۔ دونوں سیاسی جماعتوں نے مظاہرین پر فائرنگ کرنے والوں کو گرفتار اور قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے لبنان میں امن و استحکام کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے جمعے کے روز ایک بیان میں لبنان میں پیش آنے والے واقعات پر کہا کہ ایران لبنان کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور تہران کو اس بات کا یقین ہے کہ لبنان کی تحریک مزاحمت کے ساتھ اس ملک کی حکومت، عوام اور مسلح افواج اپنے اتحاد و یکجہتی کا تحفظ کرتے ہوئے صہیونی دشمن کی جانب سے رچائی جانے والی سازشوں کے مقابلے میں ہمیشہ کی طرح کامیاب رہے گی اور یہ سخت مرحلہ بھی کامیابی کے ساتھ عبور کر لیا جائے گا۔ خطیب زادے نے پرامن لبنانی مظاہرین پر فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لبنان کی حکومت اور اعلی عہدیدار لبنانی عوام میں تفرقہ پیدا کرنے والے عناصر کا جلد سے جلد پتہ لگا کر انہیں گرفتار کریں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اسی طرح اس فائرنگ میں ہونے والے جانی نقصان پر لبنان کی حکومت اور عوام، خاص طور سے سوگوار گھرانوں کو تعزیت پیش کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگرام پر IAEA کی خاموشی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عالمی ادارے کی جانب سے اپنائے جانے والے دوہرے معیار کی پالیسی سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے رکن ملکوں کو منفی پیغام جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اس بات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کی رکنیت اور ایک بنیادی سسٹم کی حیثیت سے IAEA کے سیف گارڈ سسٹم پر عمل کیے جانے کا کیا فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو کس بنیاد پر غیر جانبدار کہا جا سکتا ہے جبکہ وہ اپنے سیف گارڈ سسٹم کا منصفانہ طور پر استعمال نہیں کر رہی ہے۔ کاظم غریب آبادی نے غاصب صہیونی حکومت کے غیر پرامن ایٹمی پروگرام پر IAEA کی خاموشی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس عالمی ادارے کی جانب سے اپنائے جانے والے دوہرے معیار کی پالیسی سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے رکن ملکوں کو منفی پیغام جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ریاض ایران کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اخبار فائنینشل ٹائمز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات میں پیش رفت کی خبر دی۔ فیصل بن فرحان نے ریاض اور تہران کے مابین ہونے والے مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب ایران کی جانب سے قونصل خانہ اور اسلامی تعاون تنظیم کا نمائندہ دفتر کھولنے کی درخواست کا جائزہ لے رہا ہے۔ سعودی ٹیلی ویژن چینل الاخباریہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ علاقے کی سلامتی کے لیے تہران اور ریاض کے مابین براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل سعودی ولی عہد بن سلمان نے بھی اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ اچھے اور خصوصی تعلقات کی برقراری کا خواہاں ہے۔ شام میں روس کے امن مرکز نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے بدھ کی رات شام پر حملے میں جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے مسافر بردار طیاروں کا استعمال کیا ہے۔ شام میں جنگ بندی کے نگران روسی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے اپنی تازہ فضائی جارحیت میں مسافر بردار طیارے کا سہارا لیا ہے۔ شام میں جنگ بندی کے نگران روسی مرکز نے بتایا کہ غاصب صہیونی حکومت نے تازہ فضائی جارحیت F-16 جنگی طیاروں سے کی ہے، تاہم اپنے F-16 جنگی طیاروں کو بچانے کے لیے اس نے مسافر بردار طیارے کا سہارا لیا ہے. یاد رہے کہ بدھ کی رات شام کا اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ صہیونی حکومت کے میزائل حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایکٹیو ہو گیا تھا، مگر دو مسافر بردار طیاروں کے درمیان میں آ جانے کے بعد فائرنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ افغانستان کے شہر قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے میں درجنوں نمازی شہید اور زخمی ہو گئے. اس سے قبل گزشتہ ہفتوں کے دوران بھی افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے تھے، اور جس میں اہم ترین واقعہ صوبہ قندوز کی جامع مسجد میں پیش آنے والے واقعے کا ہے، جس میں سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہوئے. افغانستان کی تازہ ترین صورت حال پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا ہماری پشتو سروس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالرحیم درانی سے. انہوں نے افغانستان کی تازہ ترین صورت حال کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب سے امریکہ کا تسلط افغانستان سے ختم ہوا ہے اور امریکی اس ملک سے چلے گئے ہیں، تو ابتدا میں تو لوگوں کا، جو افغانستان کے عوام ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ اب جو ناامنی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور کیونکہ یہاں ان کا منحوس سایہ جو قبضے کا تھا وہ چونکہ ختم ہو چکا ہے، تو جو سازشیں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور لوگ سکھ کا سانس لے سکیں گے. لیکن ظاہراً ایسا نہیں ہوا، اور اس کے بعد پہلے تو داعش کی طرف سے چھوٹے حملوں کا سلسلہ شروع ہوا. ہم نے دیکھا کہ جلال آباد میں اور ننگرہار ان علاقوں میں وہ طالبان پہ اور مختلف جگہوں پہ وہ حملے کرتے رہے، لیکن آخری ابھی دو ہفتوں سے تقریباً بڑے حملوں کی خبریں آ رہی ہے، جیسے قندوز میں شیعوں کی مسجد پہ ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا جس میں سینکڑوں افراد جان بحق اور زخمی ہوئے، اور آج جو ہے جیسا کہ آپ نے بتایا قندھار کی امام برگاہ پہ یہ حملہ ہوا ہے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہ رہبر انقلاب نے بھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب امریکی یہاں سے چلے گئے تو انہوں نے اس بارے میں ایک طرح کا جسے ہوشدار کہتے ہیں خبردار کیا تھا انہوں نے، اور فرمایا تھا کہ بڑی قوتیں جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی، امریکہ اور استعماری طاقتیں یہاں سے چلی تو گئی، لیکن اس کے بعد یہ لوگ اپنے ان کے جو دوسرے ہتھ کنڈے ہیں، دوسری سازشیں ہیں، ان کے ذریعے یہ لوگ کوشش کریں گے، اور جسے انٹیلیجنس سازشیں کہا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے یہ افغانستان میں اور علاقے میں ناامنی پھیلانے کی کوشش کریں گے. تو وہی جو ان کا وہ تھا اسی طرح ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان جو اس وقت تقریباً دو طرح کے چیلنجوں سے روبرو ہے، طالبان باہر کی دنیا، عالمی برادری میں جو ہے ان کو اپنے آپ کو منوانا ہے، اور کسی بھی حکومت نے، کسی بھی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ اندرونی اقتصادی مسئلہ ہے. تو لیکن سب سے بڑا جو طالبان کا دعویٰ تھا وہ امن و امان کے حوالے سے تھا. تو امن و امان کے حوالے سے بھی اگر صورتحال بگڑتی ہے تو میرے خیال میں یہ طالبان کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے، اور جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے. تو ہمسایہ ممالک کو بھی چاہیے، طالبان کو بھی چاہیے کہ افغانستان میں امن و امان کے لیے کوشش کریں. طالبان کچھ لچک دکھائے تاکہ عالمی برادری، اقوام متحدہ یا دوسرے جو وہ ہے ذی نفوذ جو ممالک ہیں وہ ان کو تسلیم کرے، اور خود جو ہے اندر بھی یہ سیکیورٹی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے جو ہے ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور اس طرف توجہ دے. اگرچہ حال ہی میں روس کا بھی بیان آیا ہے کہ داعش کے وہ لوگ جو عراق میں اور سوریہ میں جو شکست کھا گئے ہیں تو وہ دوبارہ اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا طالبان کے لیے کہ وہ جو ہے کس طرح سے اس بڑے خطرے سے جو ہے نمٹتے ہیں اور افغانستان کے عوام کو اس سے نجات دلاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا افغانستان میں، شاید ہم آئندہ بھی اس طرح کے حملات جو ہے دیکھنے میں آئیں گے. ہمارے اچھی خبر یہ ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے مدد نہیں مانگیں گے اور ہم خود داعش سے نمٹیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ داعش جو ہے جتنا بھی ہے صرف افغانی داعش ہے، باہر سے کوئی نہیں، یعنی باہر سے کوئی داعش کے ارکان موجود نہیں ہے افغانستان میں. یہ دو ایسی خبریں ہیں جو تھوڑی سی امیدوار کنندہ ہیں، لیکن بہرحال خطرہ تو موجود ہے، اور میری ذاتی رائے ہے کہ آئندہ بھی افغانستان میں اس طرح کے حملات آگے بڑھنے کا جو ہے اور مزید بڑھنے کا خطرہ موجود ہے. یہ دو قسم کے یہ چیلنج موجود ہے، ایک تو افغانستان کے اندر سلامتی کے لیے، اور دوسرا جس طرح کہ میں نے کہا کہ خود طالبان کے لیے بھی. طالبان جو ہے کہتے تھے کہ ہم امن و امان کی صورتحال سے صورتحال کے لحاظ سے، جیسے ہم نے محرم میں دیکھا، سفر میں دیکھا، تو صورتحال کافی بہتر تھی، تو ایک امید سی پیدا ہو گئی تھی کہ طالبان جو ہے اب سب کچھ کنٹرول کر لیں گے. لیکن داعش کے حوالے سے دو طرح کی خبریں سامنے آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک پریشر گروپ کے طور پر جو ہے ان کو رکھا گیا ہے، اور طالبان جو بعض ممالک کے جو مطالبات ہیں طالبان سے وہ منوانے کے لیے جو ہے داعش سے کام لیا جا رہا ہے، اور دوسری جو سازش ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک خاص فرقے کے لوگ اس میں ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں تو ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات خراب کرنے کی بھی سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک خاص کر ایران جو ہے انہوں نے بہرحال طالبان کو یعنی اس طرح سے جس طرح بعض لوگ سمجھتے تھے کہ ایران اور طالبان کے درمیان دشمنی ہو جائے گی اور یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، لیکن ایران کا جو رویہ تھا وہ کافی معتدل تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں کی عوام جو ہے ہمارے لیے اہم ہے، اور طالبان پہ یہ زور دیا ہے، رہبر انقلاب نے بھی زور دیا کہ وہاں کے عوام کے جو مطالبات ہیں اس کو یہ لوگ پورا کریں اور وہاں کے عوام کے سر و مال کی حفاظت کریں. تو میرے خیال میں چیلنج جو ہے وہ ہمسایوں کے لیے بھی ہے، طالبان کے لیے بھی ہے، اور سب کو مل کر نہایت ہی سمجھداری کے ساتھ اور ہوش و حواس کے ساتھ اور دشمنوں کے جو سازش ہے ان کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، اور میرے خیال میں خود طالبان کو بھی، افغانستان کے عوام کو بھی، اور ہمسایوں کو بھی جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو ان جو سازش ہیں دشمن کی ان کو سمجھ کر جو ہے آگے فیصلے کرنے ہوں گے.
سمن یہ تھے ہماری پشتو سروس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الرحیم درانی، جو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.